الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی علامات بیان فرمائی تھیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الی آخرہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو دین اسلام کے واضح کھلے منکر تھے، جو جاہدین تھے، جنہیں شریعت کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے، ان کا ذکر فرمایا. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو پیغام پہنچانے کے بعد مزید ڈرائیں، مزید ان کو آپ توجہ فرمائیں، لا یؤمنون، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی ہے. یہاں پہ دو مسئلے سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ کفر کیا چیز ہے، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، وہ بھی ہمیں شریعت مطہرہ سے ہی پتہ چلے گی. اور فقہائے کرام، علماء کرام نے جو اس کی مختصر تعریف فرمائی ہے وہ ہے ہو الجحود عن ضروریات الدین، دین کی ضروریات کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے، من یجحد عن احدى ضروریات الدین فهو کافر خارج عن دائرۃ الایمان، کہ جس کسی نے دین کے اہم فرائض سے، دین کے شعائر سے، دین کے ستونوں سے اور دین کی متواترات سے، دین کی عبادات سے، دین کے احکام سے، دین کی تعلیمات سے انکار کیا، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کے لیے دلالت ہے، نشانی ہے اس کی. اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی درپیش آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں اور ان کے کان بند ہو چکے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے ہی مہر لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے کانوں کو بہرا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو اس کے بعد بندے کا کیا قصور ہے، ولہم عذاب عظیم، کہ ان کو دردناک بڑا عذاب دیا جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی مثال میں آپ کو دنیا میں ایک عام سی مثال سے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. عموماً ایک انسان کی فطرت اور ایک انسان کے اخلاق اور مزاج، وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک عام آزاد انسان کو جیل میں بند کر دیں. ہاں لیکن پہلے اس کو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں فلاں فلاں جرائم کا جو مرتکب ہوگا اس کی سزا جیل ہوگی, اور اس شخص نے ان تمام تحذیرات اور وارننگز کو نظر انداز کر کے وہ جرائم کر گزرا, لہذا اس سزا کا یہ مستحق ہوگا. تو قرآن کریم نے اور اس سے قبل 1,04,000 کم و بیش انبیاء پیغام لے کے آئے, ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کے سامنے سجدہ, ایک اللہ کے حضور مدد مانگنا, ایک اللہ سے دعا مانگنا, اور ایک اللہ ہی کو خالق اور رب اور رازق ماننا. اس کے باوجود اگر ایک انسان اپنی حدود سے تجاوز کرے اور اس کو معلوم ہو کہ اگر میں بت کے سامنے جھکا تو مجھے سزا ملے, اس کو اللہ سے اگر مدد مانگ کا مرتکب ہوں گا اور شرک سب سے بڑا ہے تو کیوں نہ کر اس کو سزا دی جائے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ ایک بڑا بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا ہے اور لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ اس پتھر کو کوئی نہ اٹھائے, اگر کسی نے اٹھانے کی کوشش کی تو ہمارے لوگ اس پتھر کو اس بندے کے سر پہ رکھیں گے بطور سزا کے. اور اس تمام تنبیہات کے بعد اگر ایک انسان جاتا ہے اور اس پتھر سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پتھر کے نیچے آ گیا, تو اس میں قصوروار اللہ ہے یا وہ خود ہے, آپ بتائیے. تو قرآن کریم کی تعلیمات وہ پہلے سے نازل شدہ ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات پہلی وحی نہیں ہے. پہلی آیات وہ عبادات والی ہیں, وہ احکام والی ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور قرآن کا پیغام اور قرآن کے احکام وہ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ کا انکار, اس کے باوجود دین کا انکار, اس کے باوجود پیغمبر کا انکار, اس کے باوجود کتاب کا انکار. ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دل وہ کالے پڑ چکے ہیں. وعلی سمعہم, اور ان کے کان جو کہ صلاحیت رکھتے ہیں معلومات حاصل کرنے کی, انفارمیشن کے ٹرانسفر کی, سننے کی, وہ بھی اب دین کے کام میں کسی کام کے نہیں رہے. وعلی بصارہم غشاوہ, اور ان کے آنکھوں پہ, ان کی نظروں پہ, مفسرین فرماتے ہیں ان کی بصیرت پہ پردہ پڑ چکا ہے. اور اس کے بعد ایک ایسا طبقہ کہ جو رہتا تو مسلمانوں کے ساتھ تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, دعاؤں میں شریک بھی ہوتا تھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور آپ کے بیانات اور تقریرات میں موجود ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت میں ایمان میں داخل نہیں ہوئے, حقیقت میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انہوں نے قبول نہیں کی, حقیقت میں وہ قرآن کریم کو آسمانی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اللہ تبارک و تعالی اگلی آیات میں ان کا ذکر فرما رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر, وما هم بمؤمنین, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. اسے کون مراد ہے؟ اس سے منافقین مراد ہیں, وہ شخص وہ انسان کہ جو دو رنگا ہو, ذی وجہین ہو, اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا عمل اور اس کا چال چلن مسلمانوں والا ہو اور کفار کے ساتھ دینے والا ہو. شریعت مطہرہ میں ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی اور پیغمبر تھے, آپ موحا الیہ تھے، آپ کے اوپر جبرائیل امین وحی لے کر تشریف لاتے تھے اور بتا دیا فرماتے تھے کہ فلاں شخص، فلاں آدمی، فلاں قبیلہ، فلاں قوم والے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ جو آپ سے وعد و وعید کر کے گئے ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لہذا منافقین کا پہلا طبقہ اسلام میں کیسے متعارف ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کون منافق ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، ہمارے دین کے بڑے امام اور فقیہ اور محدث اور اس روئے زمین پہ دین اسلام کا ایک معجزہ، حضرت سے جب پوچھا گیا منافق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب دنیا میں منافق موجود ہیں یا نہیں ہیں، امام صاحب نے فرمایا کہ ایسے واضح منافقین جن کو قرآن نے منافق کہا ہو وہ تو اب موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کا سبب اور اس کی دلیل وہ وحی ہوا کرتی ہے اور وحی کا سلسلہ اب اپنے تمام کو پہنچ چکا ہے، دوبارہ وحی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور کھلے عام دین کی کسی ضرورت کا انکار بھی کرتا ہے، ایک شخص روزے بھی رکھتا ہے اور دین کا استہزاء مذاق ہوتا ہے، ایک شخص حج پہ بھی جاتا ہے لیکن العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے، یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن عقیدے میں اس کی توحید نہیں ہے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اور تمام بڑے بزرگوں نے اجازت دی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی منافق کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ منافقین یہ وہ قبیلہ اور یہ وہ فرقہ تھا کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتلا دیا تھا کہ فلاں فلاں شخص وہ ایمان صرف دکھلاوے کا کر رہا ہے، حقیقت میں وہ کافر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے منافقین، سارے شرارتی اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے، وہ سب اس سے مراد ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پہ۔ اس آیت میں جو ترجیحی طور پہ مخاطبین ہیں، جن کے بارے میں یہ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ یہود ہیں، اور یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، لہذا ان کا یہ دعویٰ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم تو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم تو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن خرابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے کے قائل، العیاذ باللہ، اور یہود وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے، العیاذ باللہ، غلت ایدیہم، قرآن نے کہا تم لوگ بندے ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ تو قادر مطلق ہے۔ یہود نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور آخرت میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، دنیا کے اندر ہم جو چاہیں کریں، لہذا انہوں نے خوب ظلم کیے، خوب فسادات کیے، لوگوں کے حقوق مارے، دنیا میں فساد برپا کیا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم خصوصی افراد ہیں، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ وی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے، لہذا یہ جتنے وی وی آئی پی ہوتے ہیں ان سب کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم کوئی خاص مخلوق ہیں اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وما ہم بمؤمنین، قرآن کریم نے کہا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ دیکھیے ذرا آگے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو۔ کئی مواقع ایسے آئے، خاص طور پہ احد میں، خاص طور پہ خندق میں، خاص طور پہ حنین میں، کہ کچھ افراد نے ایمان کا ساتھ دینے کی کوشش کی اور بظاہر کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وقت آیا اصل امتحان کا، آزمائش کا، تو وہ مکر گئے، بھاگ گئے، یہ سب منافقین ہیں۔ آیت میں ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بصیر ہیں، اللہ تعالیٰ تو خبیر ہیں، اللہ تعالیٰ تو علیم ہیں، ان کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وما يخدعون الا انفسهم، قرآن جواب دے رہا ہے کہ یہ اپنے گمان میں خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ گناہ کرتے ہیں، لیکن جب یہ منافقت کرتے ہیں، جب یہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو کفر کا مرتکب ہو وہ جہنم کا حقدار ہے، اور اس دنیا کے چند روزہ وسائل اور مزوں کے لیے آخرت کو برباد کرنا اور اس کا انکار کرنا، اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وہم میں، اپنی احمقانہ سوچ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور مسلمان چونکہ عالم غیب نہیں ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں ولی کو خبر ہوتی ہے، اور فلاں آدمی، فلاں بابا کو سب پتا ہے، فلاں صحابی کو سب پتا تھا، تو کدھر ہے؟ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے وہ غیب کا علم نہیں جانتے، بلکہ غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دیتے دھوکہ مگر اپنے آپ کو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت کی کہ اپنے آپ کو دھوکہ، جیسے دنیا میں ایک انسان کسی غلط کام میں ملوث ہو، اس دنیا میں انسان کسی ایسی فعل میں مرتکب ہو کہ بظاہر چند روزہ اس کو فائدہ ہو لیکن حقیقت میں نقصان ہو رہا ہو، تو وہ نقصان اس کے لیے دھوکے کی صورت ہی اختیار کرے گا۔ وما يشعرون، اور یہ لوگ بالکل بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ دیکھیے، ایک ہے علم اور ایک ہے شعور۔ جو شعور ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے سمجھ رکھنا، اور شعور یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ جانور کو پتا ہے کہ گھاس کھانے کی چیز ہے، جانور کو پتا ہے کہ پانی پینا ہے، جانور کو اپنی روٹین پتا ہوتی ہے، کس وقت کون سے کام کا وقت ہے، کون اس کا ٹھکانہ ہے، کہاں اس کا مالک ہے۔ اور جس کو شعور نہ ہو، گویا کہ وہ ان چیزوں سے بھی بے بہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی، اس پہ احسان فرمایا، انسان کو عقل، سمجھ، سوچ عطا فرمائی، اس پہ احسان فرمایا، اس کو اس روئے زمین میں آباد فرمایا، اس پہ احسان فرمایا، اس کو رزق دیا، اس کو اولاد دی، اس کو وسائل دیے، اس کے باوجود وہ اپنے رب کو پہچاننے سے منکر ہے اور بے بہرا ہے۔ قرآن نے کہا وما یشعرون، یہ لوگ تو بالکل سوجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے۔ اور دوسری جگہ قرآن نے کیا کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ سارے کے سارے تو چوپائے اور مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لہذا قرآن کا یہ دعویٰ مسلسل ہے، اور قرآن اصدق الصادقین، اصدق القائلین ہے۔ وہ دعویٰ جو یہاں پہ فرمایا، آج بھی وہ دعویٰ ثابت اور موجود ہے کہ جس میں شعور نہیں ہوگا وہ انسانیت سے نکل جائے گا، اور انسانیت کے دائرے سے جو باہر نکل جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور کو اپنے حدود، اپنے اختیارات، اپنی لمٹس کا پتہ ہے، کبھی بھی وہ اس سے آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن بے ایمان انسان، بے عمل انسان، کافر بندہ، اس کو اپنی کسی لمٹس کا معلوم نہیں ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے، جب دین کا احساس نہ رہے، تو پھر جو چاہے کر گزرے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ دوبارہ غور فرمائیے، جو مٹیریلسٹک قسم کے لوگ ہیں اور جو عقل کے غلام لوگ ہیں، فوراً یہ آیت ان کے ذہن میں کرنے لگے گی کہ وہ تو پہلے سے بیمار تھے، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے، بیمار کے لیے تین چیزیں لازم ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کے مرض کی تشخیص کی جائے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کا علاج کیا جائے، اور تیسرے نمبر پہ علماء فرماتے ہیں تحمیہ کرنا، یعنی اردو میں پرہیز کرنا ضروری ہے. منافقین کا مرض کیا ہے؟ نفاق ہے. کیا بیماری آ رہی ہے؟ یہ بیماری آ رہی ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں. آگے آ رہا ہے بما کانو یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ ہو گیا مرض ان کا. اس کا علاج وہ قرآن کے احکام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدق دل اور ایمان کے جذبے کے ساتھ معیت کا ہونا، یہ اس کا علاج ہے. اور پرہیز کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان سے ہمیں بچائیو جن پہ آپ کا غضب ہوا اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے. تو جو شخص نہ حکیم کے تشخیص کا اعتبار کرتا ہے، اور نہ وہ دوا کھانے کے لیے تیار ہے، اور نہ وہ پرہیز کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہو کے آخر کار ہلاکت کو پہنچ جائے گا. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض تھا، نفاق تھا. اسلام نے پیغام دیا، قرآن نے پیغام دیا کہ یہ چھوڑ دو. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتے پھر کافر ہو گئے اور کفر میں چلتے ہی چلے گئے. اذا جاءک المنافقون، آپ کے پاس منافقین کی ایک جماعت آئی، قالو کہنے لگے، قالو نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں. جھوٹے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ یشہد، اور قرآن کا جواب سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹے ہوتے ہیں. آپ حضرات یہاں موجود ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایسا کون سا فرد ہوگا جو چاہے کہ دین کے خلاف کام کیا جائے؟ ایسا کون سا فرد ہوگا جو دین اور شعائر دین کی توہین کرے اور ان کے خلاف چلتا ہو؟ ہاں، ہمارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں، اور جب مواقع آتے ہیں تو وہ کالی بھیڑیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو ہمارے درمیان بھی ایسے افراد یقیناً موجود ہیں، ہماری مساجد میں آتے ہیں، ہمارے بیانات میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رمضان کی سحر اور افطار میں بڑے شوق سے شریک ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کے مزے اور تسکین اور نفسانی خواہشات آ جائیں، یا جہاں مغرب کو خوش کرنے کا موقع آ جائے، تو اب پتہ چلے گا کہ کون اسلام کے ساتھ ہے اور کون کفر کے ساتھ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض، یہ بیماری ہے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور روئے زمین پہ اگر کسی کو فرشتوں کا نمونہ اور اسلاف کی ایک یادگار دیکھنی ہو تو ضرور ان کی زیارت کریں، حضرت مولانا احسان مدظل اللہ العالی. آج کل بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. تو وہ ایک دفعہ حضرت والد صاحب کی خدمت میں تشریف لائے، اور ان کا معمول تھا، کیونکہ وہ بڑے عالم تھے اور محدث، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم اور دائم رکھے، تو انہوں نے حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ ملک میں کوئی ایسی مسجد ہونی چاہیے کہ وہاں کے اہل علاقہ 100% نمازی ہوں. یہ واقعہ میں صرف بطور ایک لطیفے اور علمی نقطے کے بیان کر رہا ہوں، کسی کی مقام میں کمی مقصود نہیں ہے. حضرت والد صاحب ان کی بات غور سے سنتے رہے، اور کچھ دیر غور اور خوض فرمایا، پھر حضرت سے سوال کیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں مزید کام کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہے، لیکن اس کے اوپر جو آپ نے دلیل پکڑی ہے اس پہ مجھے اعتراض ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا محلہ، ایسا علاقہ جہاں 100% نمازی ہوں، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بھی نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ وَمِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، آس پاس کے دشت و بیابان اور جنگلات میں بھی منافقین ہیں، اور مدینہ کے اندر بھی منافقین موجود ہیں. مرضوا علی النفاق, وہاں بھی یہی دعویٰ کہ ان میں بیماری ہے, اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے, ایمان لے آؤ, رسول کی صحبت صداقت کے ساتھ اختیار کر لو, اور کفار اور اہل کتاب اور مشرکین سے پرہیز کر لو. لیکن اگر کوئی بیمار نہ دوا کھانے کے لیے تیار ہے, نہ علاج کرنے کے لیے تیار ہے, اور نہ ہی وہ پرہیز کرتا ہے, فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالی کی طرف سے اس کو سزا کے طور پہ مزید اس کی تمام گمراہیوں میں ڈیل دے دی جاتی ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک, کیونکہ یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, آستین کے سانپ, یہ دین کو اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. سورہ ممتحنہ جو سورت نازل ہوئی ہے, پوری سورت کا نام ہی امتحان ہے. ہمارا جب امتحان ہوتا تھا, ہم یا مسجد میں بیٹھتے تھے, حضرت والد صاحب اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائیں, تو امتحان سے متعلق آیات پڑھتے تھے طلباء کرام کی تسلی کے لیے, کہ امتحان تو صحابہ نے بھی دیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, فرماتے تھے امتحان بہت ضروری ہے. تو ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب, اس لیے کہ دین کو جو یہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ناقابل تلافی ہوتا ہے. ہر قوم میں, ہر دور میں, خصوصاً اسلامی سلطنتوں میں, اسلامی عزتوں میں, اسلامی مملکتوں میں میر جعفر اور میر صادق جیسے افراد پیدا ہوئے ہیں, اور وہ دکھانے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کام کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے. ان کے انجام ولہم عذاب علیم, ان کے لیے عذاب ہے دردناک, بما کانوا یکذبون, بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ اسلام میں ہر طرح کا منع ہے, خصوصاً اگر وہ اعتقاد والا ہو, خصوصاً اگر اس کا تعلق دین سے ہو, اور خصوصاً اگر وہ ایک رسول کے سامنے بولا جا رہا ہو, تو یہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. لہذا قرآن نے اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہی بیان فرمائی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں, ملکوں میں فساد نہ کرو, قالوا, کہنے لگتے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو صلح کرنے والے ہیں. او جی, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی گئی ہیں اور بڑی بڑی تنظیمیں بنائی گئی ہیں, جی یو این او میں اجلاس ہو رہا ہے اور تمام مسلمان اور تمام کفریہ قائدین وہاں موجود ہیں. انما نحن مصلحون, قرآن کہہ رہا ہے, الا انہم هم المفسدون, یہ صلح کے لیے جمع نہیں ہوئے, یہ اگلے مسلمانوں پہ حملے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. وہ بڑی بڑی این جی اوز بنائی گئی ہیں اور بڑے بڑی پارٹیاں بنائی گئی ہیں, ڈونیشن دیے جاتے ہیں, چندے دیے جاتے ہیں ملینز آف ڈالرز میں. آپ ذرا پتہ کیجئے ہماری ملک میں این جی اوز کام کر رہی ہیں, اور جی آپ کا کیا کام ہے, ہمارا یہ کام ہے کہ خاتون پردہ کرتی ہے, کیوں کرتی ہے, آپ کا کیا کام ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے اٹھ کے منہ اٹھا کے چلی جائے, بھاگ جائے, اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. الا انہم هم المفسدون, اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو, جو یہ ہمارے غیر ہیں, اہل مغرب ہیں, دین اسلام کے مخالف ہیں, وہ بات تو سلگی کریں گے لیکن نقصان آپ کو خوب پہنچائیں گے. ہم نے آج تک کوئی ایٹم بم کسی پہ نہیں چلایا, وہ چلا چکے ہیں. ہم نے آج تک کسی پہ عالمی جنگ مسلط نہیں کی, وہ کر چکے ہیں اور کئی مرتبہ کر چکے ہیں. ہم نے آج تک کسی اور ملک کے اوپر صرف جھوٹے الزامات کی وجہ سے حملہ نہیں کیا, وہ کر چکے ہیں. لہذا یہ قرآن کی آیت, یہ تو گویا کہ قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ ابتدا ہی میں فرما دیا کہ ان کے مکار اور ان کی جو ہوشیاری ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں تو تم فساد کر رہے ہو, تم تو ممالک کو تباہ کر رہے ہو, مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہو, قالو, کہنے لگتے ہیں, ارے نہیں, آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو بڑے زبردست ہیں, آپ نے تو سب کو ناراض کیا ہے, کفار آپ سے ناراض, یہودی آپ سے ناراض, اہل کتاب آپ سے ناراض, ہمیں دیکھیے کہ مکہ والے بھی سے بھی ہم سے خوش, مشرکین سے بھی ہماری دوستی, یہود سے بھی ہماری دوستی, نصارہ سے بھی ہماری دوستی, انما نحن مصلحون, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو صلح پسند لوگ ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, الا انهم هم المفسدون، یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا يشعرون، لیکن ان کو بالکل شعور تک نہیں. یہی بات کہ اپنے آپ کو بھی ذلیل اور رسوا کرنا ہے، دین کو بھی نقصان پہنچانا ہے، اور تا قیامت آنے والے ہر انسان کے سامنے اپنے بد عمل کے طور پہ ہمیشہ وہ مذموم رہیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آگے دیکھیے، اور جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے لائے ہیں لوگ ایمان، قالو، کہنے لگتے ہیں، انومنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہا، جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. ہر ہر دور میں، ہر ہر زمانے میں جو حق کا ساتھ دیں گے، جو دین کا ساتھ دیں گے، جو قرآن اور رسول کا ساتھ دیں گے، ان کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں، ان کو سفہا کہا جاتا ہے، ان کو بیوقوف اور احمق کہا جاتا ہے کہ مدرسے بنائے ہوئے ہیں اور دال روٹی کھاتے ہیں، نہ جانے کیا وجہ ہے، مسجدیں بنائی ہوئی اور صبح سے رات تک اسی مسجد میں یا اس کے آس پاس موجود رہتے ہیں، اور دنیا کے مزے چرچے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. الا انہم ہم السفہا، قرآن کہہ رہا ہے، غور سے سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں جو متقین اور مسلمانوں کو بیوقوف کہتے ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں. میرے محترم دوستوں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ. پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائیں. قرآن کہہ رہا ہے، ان سے کہا جاتا ہے دوبارہ ایمان لاؤ. کیا وجہ ہے؟ فرق کیا آ رہا ہے؟ کمی کیا رہ رہی ہے؟ آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائیں. الناس کون مراد ہے؟ تمام مفسرین متفق ہیں کہ الناس میں الف لام عہد کا ہے، طلباء کرام متوجہ ہوں، اور عہد سے مراد صحابہ کرام ہے. لہذا وہ تمام فرقے، وہ تمام مصنفین، وہ تمام مجددین یا محققین جنہوں نے اپنی تفاسیر میں، اپنی تواریخ میں، اپنے عقائد میں صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کیا ہے، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، یا اس سلسلے میں وہ دین کے کسی ایک صحابی سے بھی منکر ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کو کہا جائے گا آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کون تھے؟ قرآن نے جن کی مثال دینے کی کوشش کی ہے وہ افراد کون تھے، اور الناس میں جو الف لام عہد کا ہے اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے لے کے آج تک کے مفسرین متفق ہیں صحابہ کرام مراد ہیں. لہذا اگر جان کی امان پاؤں تو یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہمارے دستور میں جو لکھا گیا ہے کہ صرف قرآن اور سنت دین ہے، یہ بات ادھوری رہ گئی ہے، اس کے ساتھ صحابہ کو شامل کرنا ضروری ہے. دلیل قرآن کی آیت، وہ اللہ پر بھی ایمان لا چکے، وہ آخرت کا بھی ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کو؟ سفہا کہہ رہے ہیں، بے وقوف ہیں، اس طرح ایمان نہیں لایا جاتا. قرآن نے کہا نہیں، تم بے وقوف ہو، صحابہ بالکل درست لوگ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا نکفر احدا من صحابہ او کما قال، یہ اس طرح کے عبارات موجود ہیں کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم نہ ان کے اوپر اعتراض کریں گے، نہ ان کے اوپر تشنیع کریں گے، نہ ان کے اوپر طعنہ کریں گے، اور ہر ہر صحابی ہمارے لیے ایک جیسے باعزت اور جنتی شخص ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شاگردوں نے پوچھا، ما تقول فی معاویہ وہو یوتر برکعت واحدہ، حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایک رکعت وتر کی پڑھتے ہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا، دا ہو وہ صحابی، چھوڑ دو اس مسئلے کو، معاویہ صحابی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، دا ہو وہ فقیہ، چھوڑو، معاویہ خود فقیہ ہیں. یہ ہے صحابہ کرام کا آپس میں معاملات. اگر صحابہ کرام سے کہیں اجتہادی خطا ہوئی ہے، آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، تو ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم سر اٹھا کے اور ایک کو حق کہیں اور دوسرے کو باطل کہیں؟ ہمارا اپنا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جب کوئی ان کے سامنے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غلط بات کرتا تھا، فرماتے تھے کہ جاؤ اور گرم پانی سے اور اس کے بعد صابن سے اپنا منہ دھو لو اور پھر امام اعظم کا نام لو. تو یہ دو دو روپے کے جو لوگ نکل آئے ہیں، اور جہاں آپ پتھر اٹھائیں گے نیچے ایک بندہ نکلا ہوگا اور اس نے ایک چینل کھلا ہوا ہوگا، اور جی بڑے سبسکرائبرز ہیں اور بڑے ویوز ہیں. یاد رکھیے کہ حق وہ آپ پہچانیں گے، حق وہ خود آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو نظر آئے گا. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جیسے پیغمبر کے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، ایسا ایمان لانا پڑے گا. یہ ایمان معتبر ہے کہ جب جہاد کا موقع ہو تو تم موجود، جب جماعت کا موقع ہو تو تم موجود، جب روزے کا موقع ہو تو حاضر. یہ نہیں کہ کوئی دین ماننا ہے اور کوئی نہیں ماننا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے علماء نے مذمت نہیں کی کہ بھئی ایک سری لنکن شخص کو مارا گیا اور بہت غلط ہوا اور یہ دین کے خلاف تھا اور قرآن و سنت میں اس طرح ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا ہے نہیں کہا ہے، اور پوری قوم نے وہ مسئلہ مانا کہ نہیں مانا. تو آج مسجد کے گرانے میں علماء کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ یہ ایک معمہ ہے، اس کے اوپر آپ خود غور کیجئے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آمِنُوا، ایمان لاؤ، کما آمَنَ الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، قالو، یہ کہنے لگتے ہیں انومنو، ایسا ایمان کہ جس میں بڑی سختیاں ہوں، جس میں سب سے بائیکاٹ ہو اور جس میں تمام یہ قسم کے احکام ہوں. یہ تو سفہا ہیں. سفیح کہتے ہیں بیوقوف کو، اس کی ضد آتی ہے. فقیح، جو دین کو بہت زیادہ جانتا ہو وہ فقیح کہلائے گا، اور جو کچھ نہ جانے. قرآن نے کہا الا انہم ہم السفہا، یہی لوگ سارے کے سارے بیوقوف ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ان کی عقلیں، کیونکہ قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں وہ سب کام چھوڑ چکی ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ان کی منات، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جاتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس دوروں پہ اور ٹرپس پہ اور نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ان کو تسلیاں دی جاتی ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل فکر نہ کیجئے. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ٹھٹا کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کے معاملے میں انہی کا جیسا جواب دے رہے ہیں. یہ ہے بہترین ترجمہ کہ اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اللہ کی دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. ان پہ آسمان سے پتھر نہیں برسے، ابھی تک زندہ ہے، کھا پی رہے، سانس لے رہے. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اس کفر کی اور اندھیروں کی زندگی میں تم جی رہے ہو اور جیتے جا رہے ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا رہا ہے جو تم نے دین کے ساتھ کیا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دے دی ہے، اہیوں میں سرگرداں ہیں. ایک گناہ کرتے کرتے دوسرا گناہ، دوسرا گناہ کرتے کرتے تیسرا گناہ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت بیچ کر. دنیا میں جب ایک مسلمان اپنے ضمیر کو بیچتا ہے، اپنے ایمان کو بیچتا ہے، اپنے عقیدے کو بیچتا ہے، اپنے احکام کو بیچتا ہے، تو وہ بدلے میں گمراہی خرید رہا ہوتا ہے. ایمان تو وہ دولت ہے کہ جو جنت پہنچائے گی، عقیدہ، قرآن اور رسول اور حدیث، یہ تو وہ دولتیں ہیں کہ جو ایک انسان کو مسلمان بنا کے اور اس کو ابد الآباد کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں. لیکن جو تجار ہیں، جو کاروباری ہیں، ہم وقت دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کی بڑی بری ہے، اتنے بے وقوف ہیں اور اتنے کم عقل ہیں کہ دنیا میں جو اپنے حساب سے چلاکیاں کرتے ہیں اس کا انجام کتنا خطرناک ہے اور کتنا گھاٹے والا سودا انہوں نے کیا ہے. وما کانوا مہتدین، اور ان کو ہدایت نہیں ملنے والی جب تک کہ ان کا عمل، اس کا علاج، اس کی تشخیص اور اس کا پرہیز نہ کر لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو نفاق سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة كل بر والسلامة من كل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. بہت سارے افراد بیمار ہیں اور یہ وبا دوبارہ وبائی شکل اختیار کر رہی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے بالخصوص یہاں کے مسلمان یہاں کے کلمہ گو مسلم اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی آفات سے محفوظ اور مامون فرمائے. پورے عالم اسلام میں مسلمان ہیں, پورے عالم اسلام میں عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے حافظ ہوں ناصر ہوں اور ان کو تمام قسم کے مصائب سے مصیبتوں سے فتنوں سے آفات سے گناہوں سے اور اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے محفوظ اور مامون فرمائے. حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلامہ کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالی وہاں ہمیں اور آپ کو ایمان اور عمل کے ساتھ بار بار جانا نصیب فرمائے. راستوں کی رکاوٹیں اور مختلف بہانے جلد اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے. فلسطین, شام, عراق, افغانستان اور بے شمار ممالک جہاں مسلمان مشکل احوال میں ہیں, جہاں تنگی ہے, جہاں بے امنی ہے, جہاں پریشانی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کے احوال پر رحم فرمائے, فضل فرمائے اور جلد ان کی جنگ کو خوشحالی میں بدل دیں. اللہ تبارک و تعالی جامعہ عربیہ احسن العلوم, یہاں کے اساتذہ, یہاں کے طلباء, یہاں کے نمازی, یہاں کے مبلغین, یہاں تشریف لانے والے اللہ تبارک و تعالی سب کے تمام معاملات میں نصرت فرمائے, خیر نازل فرمائے, برکت نازل فرمائے, ایمان و عمل میں ترقیات نصیب فرمائے. اور دنیا تو چند روزہ ہے, اصل آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر اور بالایمان فرمائے, قبر کو جنت کا باغ بنائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے آپ کی معیت میں آپ کی شفاعت کے ساتھ آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. حضرت والد صاحب کے حق میں دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى.